میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن سلط الجوشی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک عابد و زاہد دوست سے ملنے بصرہ گیا، جب میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور شدت مرض سے قریب المرگ ہیں، ان کے بچے، زوجہ اور ماں باپ ارد گرد کھڑے رو رہے ہیں اور سب کے چہروں پر مایوسی آیا ہے کہ اب ان کا یہ آخری وقت ہے، تو جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے وہ دوست کہنے لگے میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم کے اندر چیونٹیاں گھوم پھر رہی ہے۔ اتنی دیر میں ان کے والد رونے لگے تو میرے دوست نے پوچھا اے میرے شفیق باپ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہنے لگے میرے لال، تیری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ان کی ماں، بچے اور زوجہ بھی رونے لگے۔ میرے دوست نے اپنی والدہ سے پوچھا اے میری مہربان و شفیق ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے جواب دیا میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے تیری فرقت کا غم رلا رہا ہے، میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ پھر اپنی بیوی سے پوچھا تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ اس نے بھی کہا میرے سرتاج، آپ کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ پھر اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا اور پوچھا میرے بچوں، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے کہنے لگے آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے سایہ پدری اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی جدائی کا غم رلا رہا ہے۔ ان سب کی باتیں سن کر میرے دوست نے کہا مجھے بٹھا دو۔ جب انہیں بٹھا دیا گیا تو گھر والوں سے کہنے لگے تم سب دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم سب دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ ان قریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر بھی رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر سے واسطہ پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے بھی رویا کہ مجھے تیرے پروردگار عز و جل کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے؟ پھر ایک چیخ ماری اور ان کی روح قفس انصاری سے پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں اس عابد و زاہد نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمیں بھی فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں کے چھن جانے پر تو ہم خوب روتے ہیں، کیا اب کبھی اپنی بد اعمالیوں کے سبب جنت کی نعمتیں نہ ملنے اور جہنم کے دردناک عذاب کے حقدار بننے کے خوف سے بھی رونا آیا؟ کہ اگر میری جو بد اعمالیاں ہیں، میرے جو گناہ ہیں، میں جو دین سے دور ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبتیں کر رہا ہوں، میں چگلیاں کر رہا ہوں، میں بدنگاہی کر رہا ہوں، فلمیں دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، گانے باجے سن رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، جھگڑے کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، مار رہا ہوں، کسی کا حق کھا رہا ہوں، ایسے ایسے گناہ کر رہا ہوں، تو اگر جہنم کا دردناک عذاب اگر مجھ پر ہوا، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ میرا جسم کتنا نرم و نازک ہے، معمولی گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی، چیونٹی کا کاٹا میں برداشت نہیں کر سکتا، کھٹمل کا کاٹا میں برداشت نہیں کر سکتا، مچھر کا کاٹا میں برداشت نہیں کر سکتا، آگ نہیں، آگ کا دھواں برداشت نہیں ہوتا۔ آگ کے قریب سردیوں میں خاص کر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں گرمائش حاصل کرنے کے لیے، تو جب اس کا دھواں اٹھتا ہے اور آگ پر جاتا ہے تو آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، آگ نہیں آ رہی، اس کا دھواں آ رہا ہے، تو اس کا دھواں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جلتی تیل کی ایک چھینٹ میرے جسم پر پڑ جائے تو میری چیخ نکل جاتی ہے، میری چیخ نکل جائے، جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو میری چیخ نکل جاتی ہے، معمولی کانٹا چپ جائے تو میری چیخ نکل جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں چاہے کتنا ہی طاقتور ہوں دوسرا قدم اٹھانے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا، اور میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں، اگر کانٹا چپ جائے تو اتنی معمولی معمولی جو ہے وہ تکلیفیں آخرت سے اگر دیکھیں، جو عذاب قبر ہے، عذاب جہنم ہے، جہنم کی آگے جہنم کی جو تکالیف ہے، اس کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی تکلیف کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے نا۔ لائٹ آف ہو جائے، لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، بے چین ہو جاتے ہیں، پنکھے بند ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے، حفظ ہونے لگتی ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، پسینے بہنے لگتے ہیں، آدمی کھڑا ہو کر باہر چلا، یہاں لائٹ چلی جائے، میں مثال دے رہا ہوں، پنکھے بھی بند ہو جائے تو بیان میں بیٹھا نہیں جائے گا نا، بیٹھ سکیں گے، کوئی آگ نہیں برس رہی، کوئی دھوپ نہیں لگ رہی، دھوپ کی شدت نہیں ہو رہی، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ جہنم کے جو عذابات ہیں وہ مجھ سے کیسے برداشت ہوں گے، اور اگر جنت کی نعمتیں مجھے نہ ملی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں جنت میں نہ جا سکا، مجھے جنت کی نعمتیں نہ ملی تو میرا ہوگا کیا؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں نابینا بھی بیٹھے ہوئے، گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی ہیں، معذور بھی ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور ہے اس میں، کوئی پاؤں سے معذور ہوگا، تو ان میں کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو گونگے اور بہرے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ گونگے بہرے تو نہیں ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں لیکن نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جو گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ایسے اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ ایسی بھی ایک کیٹیگری ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں۔ اللہ عز و جل نے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہم کو عطا کی ہے، تو جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اس نعمت کے نہ ہونے پر تو اس کو افسوس ہے، اس نعمت کے نہ ہونے پر تو اس کو غم ہے، لیکن جنت کی نعمتیں اگر نہ ملی گناہوں کے سبب، تو اس پر اس کو کوئی دکھ نہیں ہے، اس پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہے، اس پر کبھی رونا آیا کہ میرا وقت کتنا بیکار گزر رہا ہے، میں کیسا وقت مطلب گناہوں میں گزار رہا ہوں؟ اسی طرح دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے تو ہم خوب کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیک اعمال کے لیے بھی جستجو کی؟ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کاروبار بڑھانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، فریج لینا ہے، صوفہ سیٹ لینا ہے، ٹائلیں لگانی ہے، کلر کروانا ہے، فینسی لائٹیں لگوانی ہے، بہترین کچن بنوانا ہے، بہترین واش روم بنوانا ہے، بڑے بڑے واش روم چاہیے، دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے، مال کے لیے بندہ کتنی قربانیاں دیتا ہے، دن رات قربانی دیتا ہے، کوئی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 17 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی دن رات لگا ہوا ہے، کوئی نائٹیں لگا رہا ہے، کوئی آرڈر پر آرڈر لینے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی دنیاوی سفر کرتا ہے، اور کسی کو اگر مطلب کہ اتنا وہ نہیں کما پا رہا تو پھر بیرون ملک بھی چلا جاتا ہے، یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے محلے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسرے ملک میں جا بستا ہے، وہاں محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے تاکہ مجھے پیسہ ملے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دنیا کے لیے بندہ دیتا ہے، لیکن میٹھے میٹھے اسلام بھائی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے، معمولی مشقت بھی اٹھاتا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، نماز فجر میں اٹھنا ہو اس میں مشقت تو ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو مشقت ہے نا، کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے میں کہ نیند سے اس کو اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا، سردی ہے تو گرم نرم بستر سے اس کو نکلنا ہے، رضائی سے اس کو نکلنا ہے، اس کو سردی محسوس ہو رہی ہے، تو کیا یہ مشقت یہ نماز فجر کے لیے اٹھاتا ہے؟ نیند سے اٹھنے میں اعضا ایک طرح سے جو ہے وہ شل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نیند، یہ اٹھنا اتنی بڑی تو مطلب کہ مشقت ہے، مشقت اس میں، لیکن اتنی بڑی مشقت تو نہیں ہے جتنا دنیاوی کاموں میں مشقت ہوتی ہے، جتنی محنت مزدوریاں کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔ اچھا، اسی شخص کو اگر جو نماز فجر کا وقت ہے اسی وقت میں اگر کام پر جانا پڑے تو اس کو وہ مشقت نہیں ہوتی، فوراً اٹھ جائے گا وہ، اگر پکنک پر جانا ہو تو فوراً اس کی آنکھ کھل جائے گی، نماز فجر کے لیے کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، اور اگر پکنک پر جانا ہو، رات کی کوئی فلائٹ ہو، بیرون ملک کمانے کے لیے اس کو جانا ہو، تو اس کی آنکھ تو تب کھلے گی جب آنکھ لگے، آنکھ لگتی نہیں ہے، اس کی آنکھ لگتی نہیں ہے، یہ جھاگتا رہتا ہے پوری رات، اور اگر آنکھ لگ بھی گئی، سو بھی گیا، سوئے گا بھی اگر، یہ تو کتنوں کو بول کر سوئے گا، اٹھا دینا، اٹھا دینا، میری فلائٹ ہے، اور صبح پکنک پر جانا ہے، گھومنے جانا ہے، اٹھا دینا، کتنوں کو کہہ کر سوئے گا، اور پھر بھی اس کی آنکھ کتنی مرتبہ کھل جائے گی، اور جیسے ہی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے گھڑی دیکھے گا، کہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا، کہیں ٹائم گزر تو نہیں گیا، فوراً گھڑی دیکھے گا، ڈر کے گھڑی دیکھے گا، ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہے، پھر تھوڑا لیٹے گا، پھر آنکھ کھل جائے گی، اچھا آدھے آدھے گھنٹے میں اس کی آنکھ کھلے گی، آدھے آدھے گھنٹے میں اس کی آنکھ کھلے گی، اے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ تو یوں میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے خوب آدمی کوشش کرتا ہے، خوب قربانیاں دیتا ہے، جی ہاں، اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ابھی پچھلے سالوں میں ایسا ہوا، ہیٹ اسٹروک ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، پچھلے 1-2 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو اس میں کئی لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، خاص کر کے باب المدینہ کراچی میں تو سینکڑوں لوگ جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، ان میں جو اکثر طبقہ تھا وہ مزدور طبقہ تھا، وہ مزدور تھے، جو اکثر جن کا مطلب جو وفات پا چکے وہ مزدور تھے، وہ کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں وہ کام کر رہے تھے، دھوپ کی شدت تھی، ہیٹ اسٹروک ہوا تھا، دھوپ کی شدت تھی، اب وہ کام کر ہی رہا ہے، یہاں تک کام کر رہا ہے جب تک گر نہیں گیا، تب تک کام کر رہا ہے، اب کسی کو دھوپ لگ رہی ہے تو اس کا جسم بھڑک رہا ہے، اس کو پسینے سے وہ شرابور ہو رہا ہے، اس کو پتا تو چلے، پھر بھی کام میں لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ کام میں لگا ہوا تھا، اس نے کام نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کو چکر آئے، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال لے جایا گیا، تو اتنی مطلب اس کو گرمی لگ گئی کہ ایک تعداد ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا، اس میں جو مسلمان تھے اللہ عزوجل ان کی مغفرت فرمائے، لیکن کیا مسجد میں آنے میں، نماز فجر پڑھنے میں، نماز ظہر پڑھنے میں، عصر پڑھنے میں، مغرب پڑھنے میں، عشاء پڑھنے میں کیا ایسی مشقت ہے؟ ارے مسجد تو مطلب کہ یار ٹھنڈی ٹھنڈی مسجدیں ہوتی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وضو کرتا ہے آدمی، وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے جو آتا ہے اس میں کیا مشقت ہے، اس میں تو راحت ہے، قلبی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، لیکن مسجد میں وہ نہیں آتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے پڑھنے کو جی نہیں کرتا، نماز میں اس کو سستی ہوتی ہے، لیکن جب کام کرتا ہے تو کام دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے، قربانی دے کر کرتا ہے، دھوپ میں کھڑے رہ کر بھی کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت آ گئی، اس کو گرمی لگ گئی، لیکن وہ کام میں لگا رہا، کام میں لگا رہا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی ہمارا امتحان لیتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جواب یاد نہ ہونے کے باوجود گھبراہٹ کے سبب جواب بھول جاتے ہیں۔ کبھی قبر و وحشت کے امتحان کے خوف سے بھی لرزہ تاری ہوا ہوا؟ کبھی لرزہ تاری؟ ہم سے جب حساب لیا جاتا ہے، سیٹ حساب لیتا ہے تو آدمی، حساب ہوتا بھی ہے اس کے پاس، صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں جھجک پیدا ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، حساب دے نہیں پاتا۔ امتحان جب قریب آتے ہیں، طلبہ پوری پوری رات جاگتے ہیں، پوری پوری رات جاگ کر اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جب امتحان دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کئی چیزیں ذہن سے اس وقت نکل بھی جاتی ہوگی۔ تو دنیاوی امتحان سے جو ہے آدمی ڈرتا ہے، لیکن قبر کا جو امتحان ہوگا، قبر کے جو سوالات ہوں گے، اس کے جوابات کیا یاد ہیں؟ اس کی کوئی تیاری کی؟ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کے لیے کبھی جسم پر لرزہ تاری ہوا، محشر کا امتحان جو دینا پڑے گا، کیا اس کے لیے کبھی اس کو کوئی فکر ہوئی؟ یاد رکھیے، یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں فانی ہیں، یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں فانی ہیں، لہذا دنیا کی ان فانی آسائشوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آخرت میں ان سب نعمتوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جو جو نعمتیں اس کو دنیا میں ملی ہے، ان نعمتوں کا حساب اسے بروز قیامت دینا ہوگا۔ اور دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس میں زحمتیں بھی تو ساتھ ہوتی ہے نا، دنیا کی نعمت میں زحمت بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی کھانا کھاتا ہے، اسی کو دیکھ لے تو، کھانا کھانے کے لیے پہلے اس کو کمانا پڑتا ہے۔ کھانا نعمت ہے، جو کھاتا ہے یہ نعمت ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے پہلے کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کے پاس پیسہ آتا ہے، پھر پیسہ آتے ہی کھانا یوں سامنے نہیں آ جاتا، اسے خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک مشقت تو ہے نا، یہ بھی ایک زحمت تو ہے نا، پھر خرید کر لانا، پھر اس کو دھونا، پھر اس کو کاٹنا، پھر اس کو پکانا، اور چولہے کے پاس بیٹھنا، جو پکاتی ہے اس کو پتا ہے، چولہے کے پاس بیٹھنا، پھر وہ پکتا ہے، پھر پکنے کے بعد ہاتھ سے اس کو اٹھانا، روٹی توڑنا، لقمے بنانا، منہ میں لقمے ڈالنا، پھر اس کو چبانا، پھر اس کو اتارنا، ٹھیک ہے نا، پھر جب وہ اتر گیا، پھر آزمائش ہے، اس کو پیٹ میں رکھنا، لے کر پھرنا، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سینے میں درد، کبھی گلے میں درد، کبھی سینے کی جلن، ٹھیک ہے نا، اور چبا کے کہاں کھاتے ہیں، نگلتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نگلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب چباتے کتنا ہے، چبا کے کون کھاتا ہے، کتنا چباتا ہے، تو خیر پھر پیٹ میں لینا، پھر اس کو پیٹ سے باہر بھی تو نکالنا ہے، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، یہ بھی تو ایک زحمت ہے، یہ بھی تو ایک آزمائش ہے، ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اس میں زحمتیں شامل ہوتی ہیں، پھر ان نعمتوں کا حساب دینا، یہ بھی تو ایک مطلب کہ زحمت ہے نا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جبکہ جنت کی نعمتوں میں آزمائش نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، جنت کی نعمتوں میں زحمت نہیں ہے، جی ہاں، جنت کی اور نعمتیں وہ نعمتیں اللہ ہم کو نصیب کرے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، صرف کھانے پینے یا استعمال کی ضروری چیزوں کے بارے میں ہی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، حساب بھی ہوگا نا، تو صرف کھانے پینے یا استعمال کی ضروری چیزوں کے بارے میں ہی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کے بارے میں بھی پرسش ہوگی، جی ہاں، ہر ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، ہر ہر عمل کا حساب دینا۔ سرما بھی جو آدمی لگاتا ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں لگایا تھا، جی ہاں، سرما لگایا تھا تو اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ سرما کیوں لگایا تھا، جی جی۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ فضول و لغو کاموں کے ارتکاب پر آخرت میں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے، بہت پیارا مدنی پھول ہے، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اسے اپنے دل میں بسا لیجئے کہ میں جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیا اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہے، کیا اس میں کوئی آخرت کا نفع ہے، کیا میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، کہیں میرے نامہ اعمال میں یہ فضول تو نہیں لکھا جائے گا، کہیں میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ تو نہیں لکھا جائے گا. یعنی کام آدمی وہی کرے جس میں اس کی آخرت کا فائدہ ہو، جس میں اس کی آخرت کا فائدہ ہو. کوئی کام نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ اجتماع سے فارغ ہوتے، جو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، رائے خدا میں ان کا وقت گزرے گا. جو مدنی کورسز میں شامل ہوں گے وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہے کہ ان کا وقت رائے خدا عز و جل میں گزرے گا. جو کسی مجبوری کے سبب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جا رہے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اب سفر میں تو بھائی کوئی کیا کام کرنا ہے؟ کچھ کام نہیں ہے تو درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، صلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، یہ پڑھتا رہے، یہ پڑھتا رہے تاکہ میرا وقت یہ فضول نہ جائے، اس میں نیکیاں لکھی جائے. کوئی ساتھ ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے، آپ کو کوئی سنت آتی ہے تو وہ سنت اس کو سکھا دے. اب وہ بھائی بات کر رہا ہے، دنیاوی باتوں میں وہ مشغول ہو رہا ہے، یا وہ بیکار کی باتیں کر رہا ہے، یا کوئی گناہوں بھری گفتگو کر رہا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ذہن کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کام میں میرا آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. تو یہ مطلب کہ ضرور ذہن بنائے کہ مجھے کام وہی کرنا ہے جس میں میری آخرت کا فائدہ ہو. کہ زندگی ایک انمول ہیرا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا یہ بہت قیمتی ہے، اسے فضول نہیں ضائع کرنا چاہیے. یہ وقت صرف اسی کا قیمتی نہیں ہے جیسے دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت مالدار آدمی ہے یا کوئی عہدے دار آدمی ہے تو اس کا وقت نہیں ملتا. بھائی اس سے وقت نہیں ملے گا، اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، صرف 5 منٹ ملیں گے، ایک ہفتے بعد ملیں گے. بہت مصروف آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بس 5 منٹ سے زیادہ اس سے بات مت کرنا. تمہارے پاس صرف 5 منٹ وہ بھی ایک ہفتے کے بعد ملیں گے، کیونکہ بڑا عہدے دار آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا مصروف آدمی ہے. تو بھائی اس کا تو وقت بہت قیمتی ہے. تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا وقت قیمتی ہوگا، ہے تو ہوتا رہے. ہمارا وقت بھی بیکار نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اتنا قیمتی ہمارا وقت ہے. ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے لیے درخت لگ جاتا ہے، کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا قیمتی وقت ہے. ہم صلی اللہ علی محمد پڑھے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. یہاں وہاں کی فضول باتیں کرنے سے بہتر آدمی ذکر و اذکار کرتا رہے، کتنا قیمتی وقت ہے. اور یہ ویسے ہی برباد ہوتا ہے، ہوا جا رہا ہے، وہ ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں فضول لغو کاموں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے کہ اس میں آخرت میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. جی ہاں، اور یہ بھی یاد رہے کہ روز قیامت ہمارے ان اعضاء کے بارے میں بھی سوال ہوگا جن سے ہم بلا جھجک دن رات ڈھیروں گناہ کرتے ہیں. جی ہاں، آنکھ سے سوال ہوگا، زبان سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، ہاتھ سے سوال ہوگا، پاؤں سے سوال ہوگا. جیسے آنکھ، کہ ہم اس سے اللہ عزوجل کی نافرمانی والے بہت سے کام کرتے ہیں، بدنگاہی کرنا، فلموں ڈراموں کے حیا سوز مناظر سے لطف اندوز ہونا. آج تو لطف مل رہا ہے، نفسانی مزے مل رہے ہیں، لیکن یہ بروز قیامت پھنسا دیں گے کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا اس کی آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی. اسی طرح ہمارے کان بھی حرام کردہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور ہم دن رات گانے باجے، فضول اور فحش لطیفے، غیبت اور چغلی سننے، اور کسی کے عیوب کو سننے جیسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا دل بھی برے خیالات، بغض و کینہ، حسد وغیرہ جیسی باطنی بیماریوں کا عادی ہوا جا رہا ہے. لہذا سمجھدار وہی ہے جو آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ روز قیامت جب ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا. اللہ عز و جل قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے اس کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا. چنانچہ دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے کیا سوچا گیا اور پھر کیا اعتقاد رکھا گیا, جبکہ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں, یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کے دل کے افعال پر بھی اس کی پکڑ ہوگی. مثلا کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا, یا دل کا مختلف بیماریوں مثلا کینہ, حسد اور خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا. ہاں, علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ دل میں کسی گناہ کے بارے میں محض سوچنے پر پکڑ نہ ہوگی جبکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ رکھتا ہو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, دل کے برے ارادے یا برے عقیدوں پر پکڑ ہوگی. ہاں, دل کے وسوسے جو بے اختیار دل میں آ جاویں وہ معاف ہیں. مزید فرماتے ہیں, ان ظاہری باطنی اعضاء کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان سے ناجائز کام تو نہیں کیے, اس لیے ان سے جائز کام ہی کرو. یہ سوالات رب کے علم کے لیے نہیں بلکہ مجرم سے اقرار جرم کرانے کو ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, ایک قیامت کے ہیبت ناک دن میں جب زمین تانبے کی ہوگی, آئے سورج سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے, اس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی, گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, جبکہ کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے. یوں سمجھ لیجیے, اگلا رخ ہماری طرف نہیں ہے, جیسے کہ یہ بلب جل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا رخ ہماری طرف ہے, زمین کی طرف ہے. اگر اس بلب کا رخ جو ہے وہ چھت کی طرف کر دیا جائے تو کیا اس کی روشنی آئے گی؟ آئے گی, لیکن بہت کم روشنی آئے گی. جو اصل اس کی شدت ہے, جو اصل اس کی روشنی ہے, وہ تو اوپر کی طرف چلی جائے گی. تو اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری طرف نہیں ہے, پچھلا رخ ہماری طرف ہے. تو آپ سمجھئے کہ پچھلا رخ جب ہماری طرف ہے تو اس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی, یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو برود قیامت سورج جو ہے اس کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا, اور یہ سوا میل پر ہوگا, سوا نیزے پر ہوگا, اتنا قریب ہوگا, یعنی سورج گویا کہ آگ برسا رہا ہوگا. قیامت کا وہ ہیبت ناک ہولناک دن ہوگا, اور زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہ وقت ہوگا, نفسی نفسی ہر ایک اپنے میں پڑا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. پیاس کی شدت سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی. ایسے کڑے وقت میں جب ہمارے اعضاء بدن سے ان کے متعلق سوال کیے جائیں تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, دنیاوی اعتبار سے کبھی سر میں درد ہو رہا ہو, کبھی بخار کی شدت ہو جائے, معمولی حرارت ہو جائے, یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو, یا کمر میں درد ہو رہا ہو, تو مزاج میں جو ہے وہ سختی آ جاتی ہے. کوئی سوال کرتا ہے, وہ صحیح بھی سوال کرتا ہے تو جواب دینے کو دل نہیں کرتا, اور آدمی کی ہر ایک کو کاٹ دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. معمولی سر میں درد ہوتا ہے, معمولی جو ہے وہ پیٹ کا درد ہوتا ہے, معمولی حرارت ہوتی ہے, تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو ایسے کڑے وقت میں جب سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, برہنا حالت میں بندہ ہوگا, اور جو ہے اسے میں سوال جب ہوں گے اس کے جواب کیسے بنے گا؟ دنیا میں تو ہم اپنے کسی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے سامنے والے کو کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر باتیں بنا کر کام چلا لیتے ہیں, کبھی یہ کہہ کر کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, شاید آپ میری بات سمجھ نہیں رہے, کبھی جھوٹ کا سہارا لے کر واقعے سے ہی مکر جاتے ہیں, اور کبھی جان چھڑانے کے لیے ایک لفظ معذرت کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں, سوری یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, یہ سب یہاں تو چل جاتا ہے لیکن وہاں یہ سب نہیں چل سکے گا. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ اس کرام کی جو مختصر شرح ہے وہ یہ ہے، یعنی وہاں وہ عدالت ہوگی کہ جہاں جھوٹ، بہانہ، مکر و فریب چل ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے، سوائے اقرار کر لینے اور مان لینے کے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ ہمارے یہ اعضاء بدن جو آج ہر اچھے اور برے کام میں ہمارے معاون ہیں، کسی بھی نیکی کے کام پر حوصلہ افزائی یا گناہ کے ارتکاب پر ملامت کرنے کی بجائے بالکل خاموش رہتے ہوئے ہمیں اپنے تاثرات سے مکمل طور پر محروم رکھتے ہیں، یعنی ہاتھ تو نہیں بولتا، آنکھ تو نہیں بولتی، کان تو نہیں بولتا، پاؤں تو نہیں بولتا، لیکن بروز قیامت یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں دن اور رات میں اس شخص نے مجھ سے یہ گناہ کیا، یہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جو کچھ کرتے تھے۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ مذکورہ اعضاء کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بولنے کی قوت عطا فرمائے گا، پھر ان میں سے ہر ایک اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ ان سے کیا کام لیتا رہا ہے۔ سرد الافاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہریں لگائے جانے سے قبل ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے، اور دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کی خبر دیں گے۔ لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جلد از جلد گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیے۔ اگر یوں ہی گناہوں کا سلسلہ چلتا رہا، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی اور یکدم یہ چلتی سانسیں رک گئیں، روز محشر ہمارے اعضاء نے ہماری اسیاں سے بھرپور زندگی کی داستان سنانی شروع کی، تو یاد رکھیے سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مناسب یہی ہے کہ آج ہی ہم اس دنیا میں اپنے تمام کاموں کا محاسبہ کریں، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی عادت ڈالیں کہ میں یہ کام کیوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ آج ہم کوئی بھی کام کرتے وقت دن کے اجالے یا رات کی تاریکی کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے بروز قیامت یہ بھی ہماری نیکی و بدی پر گواہ ہوں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جو دنیا میں آئے اور یہ ندا نہ کرے کہ اے ابن آدم، میں تیرے ہاں جدید مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا، دن گواہ ہے، رات گواہ ہے، تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں تیرے لیے کل قیامت میں نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، افسوس کہ دن اور رات کے اس طرح مطلع کرنے کے باوجود بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے سے بڑھ کر گناہوں میں بسر ہوتا ہے۔ افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا کہ گناہ کرنے سے دل بھی قطعاً نہیں لرستا. ہائے ہائے, گناہوں کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے. گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں, بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے. ہائے, اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, ڈر نہیں لگتا, خوف نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں بد نگاہی کر رہا ہوں, میں بد کلامی کر رہا ہوں, میں غیبت کر رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھگڑے کر رہا ہوں, میں گالی دے رہا ہوں. اس پہ گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس کو خوف نہیں آتا, لرستا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے. تو یہ علامت ہے کہ دل کالا ہو چکا ہے, یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے کہ آدمی کو گناہ کرتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی. ہم بھی غور کریں کہ کیا ہم کو گناہ کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ نماز قضا ہو جاتی ہے ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اذان ہو رہی ہے, منادی ندا کر رہا ہے, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. تو کیا ہم مطلب باتوں میں لگے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, جماعت ہو جاتی ہے, ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, نماز قضا ہو جاتی ہے, ہمارے کان میں جھوں تک نہیں رینگتی, ہم کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ہم کو نماز قضا ہو جائے تو اس کا کوئی غم بھی نہیں ہوتا, اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا. صبح جب اٹھتا ہے, نماز فجر قضا ہو چکی ہوتی ہے, نماز فجر نہیں پڑھتا, یہ اس کو کوئی غم نہیں ہوتا, اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا, اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا, اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی بھی نہیں ہے کہ میری نماز فجر قضا ہو گئی ہے, اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. جب جان بوجھ کر اس نے قضا کر, جب سویا تو اٹھنے کی نیت تک نہیں تھی اس کی. جی ہاں, جب رات سویا تو نماز فجر کے لیے اٹھنے کی نیت تک اس کی نہیں تھی کہ مجھے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے. یہ بات تو میں اس کی کر رہا ہوں جو نمازی کہلاتے ہیں, جو چار وقت کے نمازی ہوتے ہیں, ایسے نمازی کہ ظہر کی جماعت ان کی اگر کسی وجہ سے رہ جائے, جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی, تو وہ اس کو مطلب وہ پریشان رہتے ہیں, وہ یاد رکھتے کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے. کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر اس کی جماعت چلی گئی تو اس کو یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہیں تھا. تو ایسے ہی بلا عذر, کوئی عذر نہیں تھا, سستی کے سبب ویسے اس نے جماعت چھوڑ دی, تو اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا, اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا. لیکن اس کی جماعت چھوڑ گئی پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو توبہ کرنی چاہیے اس پر. ٹھیک ہے, تو وہ پڑھتا ہے. عصر کی جماعت کسی وجہ سے نکل گئی تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ پڑھ لے گا, مغرب بھی پڑھ لے گا, عشاء بھی پڑھ لے گا, لیکن رات کو جب سوئے گا تو فجر میں اٹھنے کی اس کی نیت تک نہیں ہوگی کہ مجھے فجر میں اٹھنا بھی ہے. یہ چار وقت کا نمازی ہوتا ہے. تو بے نمازی صرف وہی نہیں ہے جو پانچوں وقت کی نماز چھوڑ دے, بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے, وہ بھی بے نمازی ہے, وہ بھی بے نمازی ہے. تو یہ تو نمازی کی بات ہے کہ نماز فجر میں سستی کرتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں, اٹھنے کا ذہن نہیں ہوتا, اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا. تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, عزیز تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو, اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا, یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض اسیاں سے دے شفا, یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب تعالی سے دعا کیجئے, اور کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر سچی توبہ کیجئے, اور ہر وقت آخرت کی فکر میں مصروف رہیے کہ لمحہ بھر کے لیے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے. جیسا کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام میں معلوم ہوا کہ گھڑی بھر کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے, مگر ہمارا حال تو یہ کہ اولاً تو نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں, اور کر لیں تو اپنی نیک نامی بڑھانے، عبادت و ریاضت کا چرچا کروانے اور اپنے تقوی و پرہیزگاری کی داستانیں سنانے سے عمل ہی ناقص کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے نیک عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا ہے، یا اس سے لوگوں پر اپنی عبادت و ریاضت کی دھاک بٹھانا مقصود تھی۔ اسی طرح برے اعمال کے بارے میں بھی سوچیں کہ برے کاموں میں تو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہے، تو میں نے یہ گناہ کا کام کیا کیوں، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں۔ یاد رکھیے، اپنے نفس کی ہر بات ماننا بہت بڑی حماقت ہے، اور پھر اس فعل پر اپنا محاسبہ نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ایک اور روایت میں، عقل مند کے لیے چار گھڑیاں ہونی چاہیے جن میں سے ایک گھڑی وہ اپنے نفس کے محاسبہ کرنے کے لیے مقرر کرے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو جنت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو جنت کیسے حاصل ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا، پانچ باتوں سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جنت چاہیے، اللہ عزوجل ہمیں جنت عطا فرما دے، بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، ہمیں ہم سے حساب نہ ہو، بے حساب اللہ عزوجل ہم کو بخش دے اور جنت عطا فرما دے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو پانچ باتوں سے جنت حاصل ہوتی ہے، اور پانچ باتیں کیا ہیں، اسے ان پانچ باتوں کو سنیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ان پانچ باتوں کو بالکل سجا لیجئے۔ ایسی استقامت جس میں جھول نہ ہو، ایسا اجتہاد جس میں بھول نہ ہو، ظاہر و باطن میں اللہ تعالی کو سامنے دیکھنا، تیاری کے ساتھ موت کا انتظار، اور نفس کا احتساب کرنا اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایات سے فکر مدینہ یعنی اعمال کا محاسبہ کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی، لہذا ہمیں بھی وقتاً فوقتاً فکر مدینہ کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ یہ ایک اصطلاح ہے، فکر مدینہ سے مراد یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنا احتساب کرنا، سابقہ زندگی کے متعلق غور و فکر کرنا کہ میں نے 25 سال گزار دیے، 30 سال گزار دیے، 35 سال گزر گئے، 40 سال کا میں ہو گیا، 50 سال کا میں ہو گیا، 60 سال کو میں پہنچ گیا، میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے کتنے نوافل پڑھے، میں نے کتنے نفلی روزے رکھے، میں نے تو ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، فرض روزے میں نے چھوڑ دیے، میں نے فرض روزے نہیں رکھے، میں نے نمازیں قضا کر دی۔ کہ غور کرے اپنی زندگی پر کہ میں نے اتنی مجھے زندگی میں نے گزار دی، اس زندگی کا میں نے کیا مطلب کے حاصل ہے، کیا نچوڑ ہے، اس کے متعلق غور و فکر کرے۔ تو یہ محاسبہ ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری اور آئندہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ مطلب کہ وقتاً فوقتاً اس طرح آدمی کو فکر مدینہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد اگر رحمت الہی عز و جل شامل حال رہی تو جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، یا پھر معاذ اللہ گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارا نصیب ہوگی۔ لہذا دنیاوی رونقوں، مسرتوں اور رعنانیوں میں کھو کر حساب آخرت سے بے خوف ہو جانا سراسر نادانی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے، ابھی سانسوں میں سانس چل رہی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنی سابقہ زندگی کا احتساب کریں اور آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی نیت کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، سنت و شریعت کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائے، دینی طلباء کے لیے 92 مدنی انعامات، طالبات کے لیے 83 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے اسلام، ہمیں تو محاسبہ کرنا بھی نہیں آتا نا، کہ ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں، غور و فکر کیسے کریں، ہم تو محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے تو ہم کیا غور و فکر کریں گے، ہم کن باتوں پر غور و فکر کریں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں تو گناہ کے متعلق نہیں پتہ کہ گناہ کیا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ تکبر کہتے کس کو ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے، بدگمانی کس کو کہتے ہیں، حسد کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے گناہ کبیرہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان کے متعلق معلومات ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اس سے بچیں گے کیسے، جب پتہ ہی نہیں ہے، جب مرض کا ہی نہیں پتا تو اس کا علاج کیسے ہوگا، تو ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، جی ہاں، کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی، اپنے شب و روز کس طرح گزارنے ہیں، اور اس کو مطلب کہ روز بھرنا ہے، اس کو پر کرنا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے یہ اپنے اعمال کا روز کا محاسبہ ہوتا ہے، روز کی فکر مدینہ، روز کا حساب ہے، دکان کا بھی تو روز کا حساب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ بتائیے نا، دکان کا بعض لوگ روز کا حساب کرتے، کوئی ہفتہ وار حساب کرتا ہے، ماہانہ حساب الگ کرتے، سالانہ کلوزنگ الگ کرتے، کہ 3-4 دن کے لیے سارا کام رک جاتا ہے اور حساب ہوتا ہے کہ پورے سال ہم نے کتنا کمایا، کہاں سے کمایا اور کتنا مطلب ہم کو نفع ہوا، کتنا بچا، ہم ترقی پر ہے، تنزلی پر ہے، کیا سب حساب کرتے، جو ایک کیبن بھی چھوٹا سا لگاتا ہے، ٹھیلا بھی چھوٹا سا لگاتا ہے، وہ بھی حساب کرتا ہے کہ میں کتنا مال لے کر آیا تھا، کتنا کلو تھا، کتنا بیچا، 1 کلو پر مجھے کتنا نفع ملنا تھا اور اب میرے پاس کتنا نفع ہے، میں نے کتنا کمایا، وہ بھی حساب کرتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا، بالکل حساب کرتا ہے، پھر اس کا جو نفع بنا کہ اس نے 1000 روپیہ لگایا تھا اور اس کو 1200 روپے ملے، تو وہ 200 روپے اس کا نفع ہے، تو 200 روپے وہ خرچ نہیں کر دیتا بلکہ 100 روپے وہ اپنے خرچ میں لاتا ہے اور 100 روپے کا جو نفع ہے وہ کیپیٹل میں شامل کرتا ہے کہ کل میں اپنا مزید مال بڑھا کر لے کر آؤں گا تاکہ مجھے دنیاوی طور پر ترقی ہو۔ تو یہ میٹھے اسلام پر دنیاوی اعتبار سے ہمارا سارا ذہن چلتا ہے، ہمیں سارے حساب کتاب آتے ہیں، کاروبار کو بڑھانے کے سارے طریقے ہم خود ہی سیکھ لیتے ہیں، کوئی سکھائے یا نہ سکھائے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا نہیں آتا، ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا آتا، اپنے حال پر غور و فکر کرنا نہیں آتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا بھی طریقہ ہم کو عطا کر دیا مدنی انعامات کے ذریعے، کہ اس کے مطابق، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کو بھرے اور دیکھے کہ مجھے کیا کرنا تھا، جو کرنا تھا وہ میں نے کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ تو میں نے نہیں کر لیا، آج میں نے نیکیوں میں ترقی ہوئی یا تنزلی ہوئی، غور کرے، اور اگر نیکیاں کم ہوئی تو اس پر افسوس کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے، گناہ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچی توبہ کرے، تو اس رسالے کے ذریعے ہم کو پتا چلے گا کہ ہم مطلب راہ جنت پر چل رہے ہیں یا راہ جنت سے ہم ہٹ گئے، جب ہم اس کو بھریں گے تو ہمیں پتا چلے گا، آج غیبت تو نہیں کی، ہاں آج تو غیبت ہو گئی، جھوٹ تو نہیں بولا، ہاں اس کو جھوٹ بول دیا تھا، ارے یہ جھوٹ کا راستہ اپنا تو نہیں ہے، یہ جھوٹ کا راستہ، میں تو اپنی راہ سے ہٹ گیا، دوسرے راستے پر چلا گیا، میں تو راہ بھٹک گیا، جھوٹ کے راستے پر آ گیا، اب مجھے جھوٹ کے راستے سے ہٹنا ہے اور مجھے توبہ کرنی ہے اور واپس میں پلٹ کر اپنے راستے پر آ جاؤں توبہ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روز محاسبہ کرنا ہے، جو راہ بھٹک جاتا ہے، کبھی آپ کو اس کا تجربہ ہوگا، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کسی اور راستے پر نکل گئے، تو وہ ساتھ ہوگا، بولے گا میں کسی سے پوچھ لو راستہ، بولے گا ٹھیک ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہوگا، اب وہ جا ہی رہا ہے، جا ہی رہا ہے، جا ہی رہا ہے، تو بھائی پوچھ لو، اچھا بھائی پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی صحیح جا رہے ہیں، نہیں نہیں بھائی اب تو غلط آ گئے ہو، تو وہ تھا، او ہو غلط آ گئے، او میں نے پہلے ہی بولا تھا پوچھ لو، یعنی پہلے ہی پوچھ لیتے تو اتنا دور نہ آنا پڑتا اور کافی دور سے پلٹنا، پھر یہ خود ایک آزمائش ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائی، روز حساب کریں اپنا، روز حساب کریں، تو مطلب راہ بھولے تو فوراً پتا چل جائے رسالے کے ذریعے اپنے مطلب ہم اپنی لائن پر آ جائیں اور ہمیں محاسبہ ہی نہیں کریں گے بھریں گے ہی نہیں تو بھائی جا ہی رہے پھر پتا چلا رہے تو میں غلط جا رہا ہوں یہ تو جنت کی راہ نہیں ہے یہ کس راہ پر میں نکل آیا ہوں تو روز بھرے تاکہ راستے سے ہٹے تو فوراً راستے میں آ جائے یعنی راستہ اگر بھولتا ہے تو آدمی فوراً کسی سے پوچھ لے تو وہ زیادہ دور اس کو جانا نہیں ہوگا فوراً راہ پر آ جائے گا راہ پر آنا آسان ہوگا اگر بہت دور نکل گیا تو تکلیف بڑھ جائے گی اس کی جو ہمارے گونگے بہرے ہیں نابینا ہیں اور ان کے 27 مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا کیے تو یہ 27 مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنا محاسبہ کریں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے مجھے مرنا ہے مجھے اندھیری قبر میں اترنا ہے موت تمام تر سکتیوں سمیت قریب آ رہی ہے زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے دن رات گزر رہے ہیں میں موت کے قریب ہو رہا ہوں ان قریب مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے میرے پاس نیکیاں کیا ہے میرے پاس زیادہ راہ کیا ہے زندگی 40 سال کی پائی 50 سال کی پائی قبر میں نہ جانے کتنے سو سال رہنا پڑے 500 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ آج بھی قبر میں 1000 سال پہلے جو اس دنیا سے گیا وہ آج بھی قبر میں زندگی کتنی پائی 50 سال 60 سال 70 سال اور قبر میں 500 سال سے 1000 سال سے ہمیں ہماری جو عمریں ہیں ہم دیکھ لیں کوئی 35 سال کا 40 سال اگر 100 سال بھی جی لے اور 100 سال کے بعد بھی اس کا انتقال ہوتا ہے تو قیامت کب آئے گی قیامت تک اس کو قبر میں رہنا ہے قیامت تک اس کو قبر میں رہنا ہے پھر محشر میں حساب دینا ہے ابھی توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے توبہ کے تقاضے پورے کیجئے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور سچی توبہ یہی ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو اقبال جرم ہو کہ میں نے یہ جرم کیا اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ ہو جس وقت توبہ کرے اس وقت آئندہ نہ ہونے کا ارادہ ہونا چاہیے توبہ میں نقصان ہے ہی نہیں اور اگر کسی کا مال کھا لیا ہے کسی کا پیسہ کھا لیا ہے تو وہ پیسہ اس کو لوٹانا بھی ہوگا صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جائے گا کہ میں نے توبہ کر لی کہ اب میں کسی کا 5 لاکھ کھا گیا اور کہتا ہے کہ اب میں کسی کے بھی نہیں کھاؤں گا لیکن 5 لاکھ دوں گا بھی نہیں نہیں اس کو دینے ہوں گے اس کو دے یا معاف کروائیں کسی کو تکلیف پہنچائیے تو اس سے معافی مانگے تو یہ توبہ کے شرائط ہیں کچھ ٹھیک ہے نا جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کرنی پڑے گی جس کی تلافی نہیں ہے تو اس پر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں نماز قضا ہو گئی نمازیں چھوڑ دی ہیں تو اس کو قضا کرے پڑھے جب سے بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہو گئی نا اب عموماً چلو 15 سال کی عمر میں کوئی بالغ ہوا لڑکا 12 سے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے 20-25 سال اس کی عمر ہے 5 سال سے وہ نمازی ہے اور اگر وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 25 سال میں سے پہلے تو 5 سال وہ نکالیں جو وہ نمازی تھا 5 سال یہ نکل گئے 12 سال میں تو کتنے 20 سال بچے اب 12 سال وہ نکالے جو یہ نابالغ تھا وہ 12 سال نکالے تو اب کتنے بچے 8 سال تو 8 سال کی نمازیں اس پر ہے نا اس کو 8 سال کی نمازیں حساب لگا کر پڑھنی ہوگی پڑھے اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی پر 60 سال کی نماز ہو اور سچی نیت سے نکلے کہ اب میں 60 سال کی نمازیں پڑھوں گا اور گھر سے نکلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ عزوجل کی رحمت سے امید ہے کہ بخش دیا جائے گا کہ اس کی نیت وہ پڑھنے کی تھی تو گھبرائے نہیں میٹھے اسلامی بھائی سچی توبہ کرے توبہ کے تقاضے پورے کرے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے وہ قادر مطلق ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے اس سے دعا کرے یا اللہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے وہ قادر مطلق ہے وہ کر سکتا ہے تو سچے دل سے بندہ کرے
میں مبلغ منوسوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہرے خا